আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরুল্লাহ। মদরিস চ্যানেল কে নাজরীন প্রোগ্রাম হামারা ইসলাম মে আপকো খুশ আমদীদ কেতে হ্যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ہیں وہ نماز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے وہ علماء نے اسے بیان کیا، بعض روایت کے اندر بیان کیا کہ قتل کے حوالے سے سوال ہوگا، بعض کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر اس کو جو جمع کر کے بیان کیا اور اس کے اندر جو تطبیق ایک بیان کی تو وہ فرمایا گیا کہ عبادات کے معاملے میں نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، زکاۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اس طرح اور کئی عبادتیں۔ تو عبادات میں سب سے پہلے نماز کو اہمیت دی گئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا جب حساب ہوگا تو اس وقت اگر کسی کی نمازوں میں کمی ہے، فرائض میں کمی ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل نمازیں شمار کرو، دیکھو کتنی ہیں۔ تو جو اس نے نفلی طور پر عبادات کی ہوں گی اللہ اسے قیامت کے دن وہ اس کے فرائض کے اندر قبول فرما لے گا، شمار فرما لے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس بندے پر کہ فرائض کی کمی ہے لیکن وہ بندہ ایسا عبادت والا تھا، عبادت گزار تھا کہ وہ نفلی طور پر عبادتیں کرتا تھا، تو اس کے یہ نوافل فرائض کے اندر شمار کر لیے گئے۔ اس طرح اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صرف فرائض نہیں بلکہ نوافل کی طرف بھی، نفلی عبادات کی طرف بھی انسان کی توجہ رہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ جی ہاں، حدیث قدسی ہے جس میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عبدی بشین احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرا بندہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے، میری پسندیدہ چیزوں میں سے کسی کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرب وہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے حوالے سے میرا قرب حاصل کر سکتا۔ یعنی فرائض وہ سب سے مقدم جس سے رب کا قرب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جن لوگوں کے اندر نفلی چیزوں کی اور کاموں کی بھی پختگی آتی ہے، فرائض کا ترک وہ نہیں کرتے، فرائض مقدم، یعنی یہاں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو یہ سمجھیں کہ فرائض کے بغیر ہم نیک عمل کر لیں یا نوافل پڑھ لیں یا کوئی یہ نیکی والا کام کر لیں، فرائض اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو وہ بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ محبوب بندہ بن سکتا ہے، کیونکہ رب نے اس بندے کو اپنا محبوب فرمایا جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب یہ فرائض پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے اس میں، صرف فرض نماز کی بات نہیں، جن چیزوں کا کرنا فرض ان تمام اعمال کو اور جن سے بچنا فرض ان تمام اعمال کو۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے، کسی ایسی برائی والے کام سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے. تو یہ وہ چیزیں جن سے اپنے آپ کو بچانا انسان نے فرض ہے. ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا حرام, اس سے بچنا فرض. تو ایسے کئی ایسے گناہ. تو پتہ چلا کہ گناہوں کی پوری فہرست, ان گناہوں کا ترک کر دینا, چھوڑ دینا, یہ فرائض ہیں. اور ان فرائض پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے, قرب عطا فرماتا ہے. دوسری طرف آئیں تو فرائض کی ایک لمبی فہرست جن پر ہمیں کام کرنا ہے, وہ نماز ہے, وہ زکوٰۃ ہے, وہ حج ہے, وہ ہمیں اور طرح طرح کے کئی ایسے فرائض جن کے اندر بعض عبادات کے اندر ہیں, بعض قلبی طور پر جو معاملات ہیں. تو المختصر وہ تمام اعمال چاہے عبادت سے تعلق رکھتے ہوں یا قلبی طور پر دیگر چیزوں سے تعلق رکھتے ہوں, وہ منجیات سے ہوں یا مہلکات سے ہوں, یعنی وہ کام جس کی وجہ سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے, وہ کام جن کی وجہ سے ہلاکتیں دے دیتا ہے, تو ہلاکت والے کاموں سے بچنا یہ آدمی کے لیے ضروری. منجیات پر عمل کرنا جو نجات دے دے, یہ اس کی بخشش کے لیے ضروری اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری. تو اس طرح بڑے ہی خوبصورت انداز میں سب سے پہلے آپ نے جو کلمات دیکھے فرائض کے حوالے سے کہا گیا. تو جو لوگ یہ کہیں کہ فرض پڑھیں نہ پڑھیں, بس ہم یہ نفلی طور پر کچھ کر لیا تو یہ کافی ہو جائے گا, یہ کافی نہیں ہوگا, یہ کافی نہیں ہوگا. اور ان کا معاذ اللہ یہ ذہن بنا لینا کہ ہم, یعنی یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کا آپ پر قرضہ ہے, 1,00,000 روپے اس نے قرض لینا ہے, آپ قرض واپسی اس کو نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 1,000 روپے کا کوئی تحفہ بھیج دوں گا اس کو, تو وہ اس کے کیا دل میں خوشی داخل ہوگی؟ کیونکہ وہ تو یہ کہے گا میں نے اس سے 1,00,000 روپے لینے ہیں, میرے جو بنتے ہیں وہ مجھے نہیں دے رہا جو اس کے ذمہ لازم ہے. بلا تشبیہ, یہ سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے یہ مثال کتابوں میں بیان کی ہے. فرمایا وہ لوگ اس مثال سے سمجھیں کہ جو کہیں فرائض بڑے چھوڑ دیں اور نوافل کی طرف وہ اپنی یہ رغبت رکھیں کہ بس یہ کرتے رہو فرائض کی طرف نہ ہو, نہیں, بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی نوافل والے کام جاری رکھے تاکہ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے نفلی کاموں سے اس کے فرائض کی کمی کو پوری فرما دے. اب زکوٰۃ ہے تو کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ تو پوری نہیں دیتا, لیکن وہ کہے میں دیگر ایسے خرچ کر دیتا ہوں, کہیں دے دیتا ہوں, یوں دے دیا, وہ دے دیا, اپنا گمان کر لیا, دے دی بھائی, کیسے دے دی؟ زکوٰۃ فرض ہے, وہ تو پوری پوری آپ کو دینی ہے. اب نفلی کاموں میں یعنی صدقہ نافلہ طور پہ آپ دے رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, 2.5% وہ تو صرف زکوٰۃ ہے, لیکن اس کے بعد جو آگے اخراجات ہیں وہ نوافل کے ذریعے, مطلب صدقات نافلہ میں آپ دیں. سخاوت کے یہی تو زینے ہیں, اور کیا ہے؟ صرف زکوٰۃ دینے والے کو کوئی سخی نہیں کہتا عام طور پہ. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے, فرض کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے, تو صرف زکوٰۃ سے وہ مراتب سخاوت کیسے حاصل کر لے گا؟ بھائی جو آپ نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کی, اسے عام طور پہ لوگ یہ نہیں کہتے بہت بڑا عبادت گزار, بہت بڑا عابدین میں سے یہ, نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے, سب نے پڑھنی, اس نے بھی پڑھی, لیکن کسی کے بارے میں پتہ چلے نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد کا بھی پابند ہے, اشراق و چاش کا بھی پابند ہے, تحیت المسجد کا بھی پابند ہے, اور تحیت الوضو یہ پڑھتا ہے, نمازیں رات کو اوابین کی نمازیں مغرب کے بعد جو پڑھی جاتی یہ وہ پڑھتا ہے, رات کو صلاۃ اللیل کے نوافل پڑھتا ہے, صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے. ضمناً یہ ہم یہ سب یہ بھی نمازیں ہیں, یہ بھی نمازیں ہیں, چند کا انشاءاللہ آج تعارف مجھے ان کے فضائل بیان کرنے ہیں. تو یہ جب اتنی چیزیں کسی کے پتہ چلیں تو پھر کہیں گے ہاں یہ واقعی یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے, کس نے یہ نمازوں کا بھی اپنا ایک معمول رکھا ہے. اور کسی کے بارے میں پتہ چلے رات کو آدھی آدھی رات قیام, جیسے ہمارے اولیاء صالحین جن کے تذکرے ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں, تو آدھی آدھی رات تک قیام کرنا, عبادتیں کرنا, تو ان کے لیے عبادت گزار کے لفظ بولے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف اور صرف صرف اور صرف فرائض پر جو رہے وہ زینے طے اس کے نہیں ہوتے, اس کو عبادت گزار بھی یوں نہیں کہا جاتا. جو صرف نوافل کی طرف رہے فرائض کی طرف نہ آئے وہ دھوکے میں, اور شیطان ہو سکتا ہے اس کو ورگلا کر یہی کاموں میں لگا رکھا ہو, اس لیے بعض آدمی ان کے مائنڈ ہی یہی بن گئے, روزے جیسی عبادت کا ترک کر دیتے, روزے جیسی عبادت کا ترک, اور دیگر ان کہیں کہ ہم کئی نیکیاں کرتے ہیں. حالانکہ جب رمضان ہے تو اب رمضان کے روزے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے تقوی، پرہیزگاری، یہ انسان کے اندر آتی۔ روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کو مالدار شخصیت، اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ آج میں سب کچھ ہونے کے باوجود میں بھوک کی حالت میں ہوں، تو وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ بھی روزے کی حکمتوں میں سے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی ان کی ہیلپ کرے، ان کی مدد کرے، کہ جو عام حالت میں بھی غربا، حالت فقر میں رہتے ہیں، غربت میں رہتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس مہیا نہیں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ بھلائی والے معاملات کرے۔ تو اللہ کے جتنے بھی فرائض ہیں اس میں کئی طرح کی حکمتیں، کئی طرح کی حکمتیں۔ تو اس لیے نہ روزہ قضا ہو، نہ روزہ بلا عذر شرعی چھوڑا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ بھی اگر کوئی رمضان کا ترک کر دیتا ہے بلا عذر شرعی، ایک روزہ بھی، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ زمانہ بھر کے روزے بعد میں رکھتا رہے، اس کی مثل یعنی جو یہاں پہ اللہ نے اس کو ثواب برکات عطا فرمانے تھے وہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو لہذا فرائض کا موقع جانے نہ دیا جائے، اس کو اوپر عمل کیا جائے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور جن کو حج بیت اللہ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا کچھ گنجائش ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو جو اس کی شرائط ہیں، تو یہ فرائض ہیں۔ ارکان اسلام میں ایمان اور شہادت گواہی کے بعد یہ چار رکن ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ تو آدمی ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، پھر ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے وہ رب کا قرب حاصل کرے، اور اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو وہ نوافل جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منقول ہیں، اور آپ نے ان پر فضیلتوں کو بیان کیا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد بھی ایک نفل نماز ہے، تحیت الوضو جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے دو رکعت پڑھنا مستحب، ثواب کا کام ہے، اس کو تحیت الوضو کی نماز یعنی وضو کی نماز کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، اس کا وضو بھی اچھا ہو، یعنی اچھے انداز سے جو بھی احکام ہیں، اس کے آداب ہیں، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، تو فرمایا ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، اور دو رکعتیں پڑھے۔ وہ دو رکعتیں کیسے پڑھے؟ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، وہ ان دو رکعتوں میں ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر پڑھتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، خاص توجہ اس طرف رکھ کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرما الا وجبت لہ الجنہ، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ تو وضو کیا، اور وقت بھی ایسا نہیں ہے اس کے بعد، وضو کے بعد والا، کہ جس میں نوافل پڑھنا منع ہو، تو یہ دو رکعت پڑھ لیں۔ اور اگر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اب جیسے مسجد گیا اور جا کے فرائض نماز شروع کر دی، اس نے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی، یہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ تو تحیت الوضو اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ اس نماز کو بھی ادا کرنا ہے، تاکہ وضو کی جو خاص ایک برکات ہیں، اور اس نماز کی وجہ سے وہ بھی کامل کامل برکات بھی نصیب ہوں، اور جنت واجب ہونے کی اس پر بشارت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ تو وضو کی نماز ہوئی، اسی طرح تحیت المسجد، اور یہ سنتے جائیے، ابھی عن قریب الحمدللہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے، اب رمضان شریف کی آمد آمد، اس میں لوگ بکثرت مسجد کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ وہ نمازیں بھی، ان کا بھی اہتمام کریں۔ تحیت المسجد، جب آپ مسجد جائیں تو اب اگر وقت ایسا نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، یا وہ وقت نہیں جس وقت نفل پڑھنا منع ہو، تو آپ دو رکعت تحیت المسجد کے لیے پڑھ لیجئے، اور اس میں بہتر فرمایا چار رکعت پڑھ لیں، یعنی بیٹھنے سے ہی پہلے پڑھ لیں، اور بیٹھ بھی گئے پھر بھی آپ یہ ساکت نہیں ہوئی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرقع رکعتین قبل ان یجلس، کہا کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو دو رکعتیں پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے پہلے، وہ دو رکعت، تو یہ تحیت المسجد کہلاتی ہے۔ اب اگر آپ گئے اور ساتھ ہی جاتے ہی جا کے اپنے فرائض نماز کے اندر شمولیت اختیار کر لی، تو اس سے بھی آپ کی تحیت المسجد والی فضیلتیں وہ ادا ہو جائے گی آپ کو، اور وہ مل جائے گی، آپ نے گویا کہ تحیت المسجد والی نماز بھی آپ نے ادا کر لی ہے۔ تو تحیت المسجد، تحیت الوضوء، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور رمضان شریف میں عموماً اس طرح کے مواقع بھی ملتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس میں۔ عام طور پہ پورا سال ہی گویا کہ کہیں کہ سو جانا، سو کر پھر بیدار ہونا، سحر کے وقت جاگنا، یہ مواقع کم ملتے ہیں۔ ذہن سی جو اس کے عادی ہوں اور اس طرح وہ نماز کو ادا کرتے ہوں، لیکن رمضان شریف میں عام طور پر ظاہر ہے رات کو آرام کرتے ہیں، پھر صبح سحر میں سحری کے اہتمام کے لیے مرد ہوں، عورتیں ہوں، خواتین، سب اٹھ کر سحری بنانی ہے یا سحری کرنی ہے، کھانا ہے سحری کرنی ہے، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم ایک عظیم الشان فضیلتوں والی نماز، جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے، وہ ہم ادا کر لیں۔ کیونکہ نماز تہجد یعنی عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد جب آدمی سوتا ہے، کچھ دیر سو جائے اور پھر اٹھتا ہے، تو اب جو نماز پڑھی جائے گی اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ چاہے رات کے 12 بجے کا ٹائم ہو یا 1 بجے ہوں یا 2 بجے ہوں، اس کے لیے یہ ٹائم ضروری نہیں کہ بالکل آخری وقت میں جو پڑھی جائے گی وہی تہجد ہوگی، نہیں، آپ اٹھیں، شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھیے اور عشاء پڑھ کر آپ سوئے ہیں، کچھ دیر آپ نے سوئے، اب آپ اٹھیں، تو یہ اس سب کے لیے تقریباً آسان ہے، بالخصوص بہنوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی، اور کہ عام طور پر کچھ نہ کچھ وقفہ سونے کا پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، تو اٹھ کر یہ نماز تہجد ادا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے؟ تو فرمایا، اس کے لیے کہ جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہیں، جب لوگ سوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو سب سے پہلے میں نے جو آپ سے بات سنی، وہ بات کہ جس میں آپ نے فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، افش السلام، اور سلام کو عام کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت نماز پڑھو۔ یہ اور اس کے اوپر فضیلت کیا ہے؟ کہا فتدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عمل بڑے محبوب عمل ہے کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، جانتے ہو نہ جانتے ہو آپ ان سے سلام کیجئے، آپ ان کو سلام کریں، سلام کرنے والے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے سلام کرنا سنت ہے، مگر اس سنت کا ثواب اس واجب سے بڑھ کر ہے، جو کہ جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے والے کو اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ہی ناظرین خوبیاں ہیں، جس کے اندر آدمی ایسے عمل بھی کرتا ہے، اللہ اس کو درجات بھی وہ عطا فرماتا ہے، نیکیاں بھی، نیک اعمال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جنت میں بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ ابھی روزہ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایسی کیفیت اور ایسے جذبات ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ افطار کرواتے ہیں، جی جی افطار کروانے کے، جس کے پاس یہ طاقت ہو، استطاعت ہو، بلکہ اگر کوئی آدمی ایک کھجور پر ہی افطار کرواتا ہے، پانی کے گھونٹ پر یا دودھ کے گھونٹ پر بھی افطار کرواتا ہے، اللہ پاک اس سے بھی محروم نہیں رکھتا اور اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جو روزے دار کو بالکل سیر کروا دیتا ہے، یعنی اچھی طرح اسے کھلا دیتا ہے، فرمایا یہ میرے حوض کوثر سے ایسا پیے گا کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو جس کے پاس یہ طاقت ہے آپ بالکل یہ اہتمام کیجیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ تو اس حوالے سے یہ فرمایا کرتے عموماً کہ آپ اس طرح کی نیکی ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ بھیج کر، کہ جو گھروں کے اندر بھی مائیں، بیٹیاں، خواتین، وہ تو باہر جا کر روڈ پر یا کسی ایسے مقام پر افطار نہیں کرتے، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے عزیزوں کے اندر بھی ایسے افراد دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے یہاں اچھے اچھے اس طرح کے کھانے اور طعام کا اہتمام نہیں ہوتا، آپ رمضان شریف میں اپنی طرف سے آپ ان کی طرف بھیجئے، انشاءاللہ یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ وہ کام ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے اور قرب الہی بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ رات کی نماز کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام، وہ ان کی نماز تھی جو وہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ کیا ارشاد فرمایا، کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثہ و ینام سدسہ، کہا کہ داؤد علیہ السلام ایسا کرتے تھے کہ آدھی رات سوتے تھے، تہائی رات میں عبادت کرتے تھے، پھر چھٹا حصہ پھر آرام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی پوری رات کے اگر ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے، اور عام طور پہ ہم رمضان شریف میں کافی گن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنے گھنٹے ملے، سونے کو کتنے گھنٹے ملے، اور آدمی بظاہر کم بھی سوتا ہے لیکن اللہ ایسی ہمت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ دن بھر روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں کو قیام ہے، تراویح ہے، اور اس کے بعد پھر صبح فجر سے بھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، بالخصوص خواتین بہنیں اور کچھ زیادہ ٹائم کے لیے اٹھ کر وہ روزے داروں کے لیے اہتمام کرتی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لے کہ آرام میں بظاہر کمی ہے لیکن اللہ ہمت اور طاقت ایسی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ روزوں کی برکت ہی ہے۔ اس لیے فرمایا، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ تو ہم بظاہر تھوڑا بھی سوتے ہیں لیکن اللہ ہمیں وہ طاقت اور ایسی انرجی عطا فرماتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی جو رات کی نماز تھی، کہا کہ وہ آدھی رات تو آرام کرتے تھے، پھر وہ ایک تہائی تک نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، اور وہ رات کا چھٹا حصہ ہوتا جو وہ آرام کرتے۔ تو یہ عام معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کے یعنی صلاۃ اللیل کی جو فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل، یعنی فرض نماز کے بعد جو فضیلت والی نماز گئے وہ رات کی نماز گئے۔ اب اگر کوئی رمضان کی راتوں میں نہیں سوتا اور رات جاگتا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ اور قیام کیجئے، نفلی طور پر عبادتیں کریں گے، تو انشاءاللہ وہ نماز آپ کو صلاۃ اللیل ہوگی اور وہ صلاۃ اللیل کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو رمضان شریف میں آدمی اس انداز سے داخل ہو کہ اس سے پہلے کچھ ایسی پلاننگ ہو کہ میں نے قرآن پاک اتنا اس انداز سے پڑھنا ہے، نفلی طور پر یہ کام کرنے ہیں، جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے وہاں کچھ نفلی طور پر بھی اللہ کی راہ میں صدقات، خیرات اور نیکی والے کام کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے، نیکیوں کے اندر ہمیں یہ جذبہ اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور نیک کاموں پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے اور خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ پاک اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام